الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کل گزشتہ ذکر کیا تھا کہ زیادہ تر عبادتوں کی حکمتوں میں اور فائدوں میں یہ سب سے بڑا فائدہ بیان کیا ہے کہ اس سے تقویٰ کا حصول ہوتا ہے اور تقویٰ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کام کرنے کا نام ہے، بلکہ یوں کہا ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ نجات کا سامان ہے اور اخلاص اور تقویٰ یہ دونوں جنت کے داخلے کی کلید ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ جنت کا داخلہ اللہ تعالی جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ تقویٰ کے معنی علماء نے بیان کیے ہیں کہ مزاج کا شریعت کے تابع ہو جانا، ہمارا جو مزاج ہے وہ شریعت کے لیول میں آ جائے اور شریعت کے خلاف نہ کرے، تو یہ در حقیقت تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے درجات ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ بھئی تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان حاصل کر لے تو اب آگے کوئی درجہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا تقویٰ ہے، صحابہ کا تقویٰ ہے، اولیاء کا تقویٰ ہے، تابعین کا تقویٰ ہے، عام لوگوں کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر کے دائرے سے نکل کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے، یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے کہ کم سے کم کفر سے نکل جائے، ایمان میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ پھر دوسرا نمبر، جتنے احکام ہیں شریعت کے وہ شریعت کے احکام کو فالو کرنے والا بن جائے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے اور اس کو زندگی میں عملی بنائے، یہ دوسرا درجہ ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ مشتبہ جو چیزیں ہیں ان سے بچ جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا الحلال و بین، حلال بالکل واضح ہے، والحرام و بین، اور حرام چیزیں بھی کھلم کھلا اور واضح ہیں، وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، جن چیزوں کے اندر ڈاؤٹ ہے اور اشتباہ ہے ان چیزوں سے بھی بچنا، یہ تقویٰ ہے کہ آدمی شبہ والی چیزوں سے بھی بچ جائے۔ شبہ والی چیز کیا ہے؟ ایک چیز آپ کے سامنے آئی لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسے حلال کہوں کہ حرام کہوں، اور آپ کا دماغ چکرا رہا ہے کہ اسے میں حلال سمجھوں کہ حرام سمجھوں، تذبذب ہے، کنفیوژن ہے، تو اس کو مشتبہ کہتے ہیں۔ فرمایا ایسی مشتبہ چیزوں سے بھی آدمی کا بچنا پھر تقویٰ ہے، کہ جائز امور انجام دینا، ناجائز سے بچنا پھر تقویٰ ہے، کہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا اور خلاف سنت چیزوں کو چھوڑتے جانا پھر تقویٰ کا درجہ ہے، کہ مکروہات تک کو جو ہے بالائے طاق رکھ دینا، مکروہ سے بھی پرہیز کرنا۔ تو یہ درجات ہیں تقویٰ کے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے، اے برادر بے نہایت درگہس، ہر کے بروے میرسی بروے مئیس۔ اے بھائی، اللہ کا دربار بڑا وسیع ہے، بے نہایت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تقویٰ کے جس درجے پر تو پہنچ جائے اس سے آگے بھی تقویٰ ہے، اس سے آگے بھی درجے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں، تو اور آگے بڑھتے ہی جانے ہیں، اور مرتے دم تک یہ سلسلہ جو ہے تقویٰ کے درجات کا جو ہے وہ چلتا رہے گا، سلسلہ جاری رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ مدار نجات ہے، اس کے ذریعے سے آخرت میں انشاءاللہ چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ والوں کو کوئی نہ اندر کا غم ہے نہ باہر کا خوف ہے۔ کون ہیں اللہ والے؟ وہ جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ والی زندگی اختیار کرتے ہیں اور اس میں ترقی کرتے کرتے اونچے مدارج تک پہنچتے ہیں، انتہائی احتیاط کی زندگی اور انتہائی بیداری کی زندگی گزارتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث الغار۔ غار کیو کو کہتے ہیں، کیو والی حدیث۔ یہ کیا حدیث ہے؟ اس میں بڑے اسباق ہیں، بڑی عجیب تفصیلات ہیں۔ کہتے ہیں کہ تین آدمی سفر کر رہے تھے جنگل کے اندر، اور سفر کرتے کرتے اچانک جو ہے رات کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ شیلٹر تلاش کر رہے تھے، ٹھکانہ تلاش کر رہے تھے، کوئی ایسا ٹھکانہ مل جائے کہ جہاں بارش سے بچا جا سکے. تو ان کو ایک کیو مل گئی رات کے وقت. سوچا رات یہاں گزار لیتے ہیں, صبح میں اجالا ہوگا, بارش کم ہوگی, نکل جائیں گے. تو انہوں نے وہ غار کے اندر پناہ لے لی. اب اللہ کا کرنا, تقدیر کی بات ہے, قدرت کی بات ہے, تیز بارش میں اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور وہ آ کر غار کا جو انٹرنس ہے اس کے اوپر فٹ ہو گئی. اور فٹ بھی ایسی ہوئی کہ اندر سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں رہا. اب انہوں نے کہا تو یہ تو جیتے جی ہماری قبر تیار ہے, نہ کوئی یہاں آواز سننے والا ہے, نہ یہاں سے کوئی انسان گزرے گا تو اس کو یہ خیال آئے گا کہ تین زندہ انسان اندر پریشان ہیں, اور اتنی بڑی چٹان اگر وہ سن بھی لیں تو ہٹا سکتے نہیں ہیں, فوج آئے گی تو بھی نہیں ہٹے گی, کیا کیا جائے. تینوں حضرات رات میں پریشان کہ اب زندگی کی امید نہیں ہے, لیکن آدمی جیتا ہے امید پر, لاسٹ مومنٹ تک جو ہے سٹرگل کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے میری جان بچے, میری زندگی بچے, اس کی کوشش کرتا ہے. انہوں نے سب ہاتھ پیر مار کے دیکھ لیا, ہاتھ ہلا کے دیکھ لیا, چٹان کو دھکے دے کے دیکھ لیا, نا امید ہو کے بیٹھ گئے. اب کیا کیا جائے. اب انہوں نے سوچا کہ اب ایک بات رہ جاتی ہے, ہم نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا عمل اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ کے ڈر سے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل ہم نے کیا ہے, تو وہ بارگاہ ایزدی میں پیش کیا جائے اور اس کے وسیلے سے نجات مانگی جائے کہ یہ غار کے چٹان سے چھٹکارا ہو اور باہر نکلنے کا موقع ملے. اب تین حضرات اپنے اچھے اعمال, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی ایسا عمل پیش کیجئے کہ جو بارگاہ ربانی میں رد نہ کیا جائے اور 100% اس کے اندر اخلاص ہو اور اللہ کا ڈر ہو اور وہ نجات کے لیے کافی ہو جائے, ایسا عمل ڈھونڈ کر بتائیے, تو ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ نہیں. ہم سوچیں گے کون سی نماز پیش کریں, کون سا روزہ پیش کریں, کون سی تلاوت پیش کریں, معلوم نہیں اتنی بڑی زندگی گزری, کون سے دن ہم نے ایسا کوئی عمل کیا تھا کہ جس میں ذرا بھی شو آف نہیں تھا اور صرف اللہ کے لیے کیا تھا, اور وہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہی اللہ فرمائے رائٹ کا نشان اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے, مشکل کام ہے. ہمارے سب کاموں میں کچھ نہ کچھ ریا ہوتی ہے, بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر عبادت پہلے ہوتی ہے ریا, بعد میں بنتی ہے عادت, اس کے بعد بنتی ہے عبادت, ایک عرصے کے بعد جا کر آدمی کے اندر اخلاص آتا ہے. دیکھو اس کو مثال سے سمجھو, بچے کو مکتب میں یا مدرسے میں آپ نے داخل کیا, استاد نے اس کو الف لکھوایا, تو اس کا ہاتھ پکڑا, اس کے ہاتھ میں پین دیا اور پیپر کے اوپر اپنے ہاتھ سے اس کو الف لکھ کر دیا, لیکن جب وہ لکھنے کی پریکٹس کرے گا تو وہ ٹیڑھا ویڑھا لکھے گا, سانپ کی طرح الف بنائے گا, سانپ کی طرح بنائے گا, ایک عرصے تک یہ ٹیڑھا پن رہے گا, پھر محنت ہوتے 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 وہ سیدھا الف لکھنے والا بنے گا. تو پہلے دن آدمی رائٹر نہیں بن جاتا، اس کے لیے ایک عرصہ دراز چاہیے، ایک لمبا ٹائم چاہیے، تب جا کر کے آدمی جو ہے کاتب بنتا ہے، بہت بڑا لکھنے والا بنتا ہے، رائٹر بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بازار سے ریسیپی کی بک لے آئے اور اس میں ریسیپی دیکھ کر بنانا شروع کرے تو اندر لکھا کیا ہوگا اور بنے گا کیا، وہ کھانے کے کام کا بھی نہیں ہوگا اور خود اس کو بھی پسند نہیں آئے گا کہ اندر لکھا کیا ہے اور بنا کیا ہے. لیکن جب کسی شیف کے پاس رہے گا، کسی ماہر اور ایکسپیرینس کوک کے پاس رہے گا، تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ اس کو وہ آئٹم جو ہے اور وہ ڈشز بنانا آ جائے گا. محنت چاہیے اس کے پیچھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ادھر نماز پڑھی ادھر جنت میں داخلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسا کر سکتا ہوں، اس پر قدرت ہے مجھے، لیکن عادت یہ ہے کہ تمہارے ایمان کو آزماتا ہوں، حالات سے دوچار کرتا ہوں، ٹھوک بجا کر دیکھتا ہوں کہ اندر پکا ایمان ہے، تو اس کے بعد پھر تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہمارا دستور یہ ہے کہ پہلے والوں نے بھی جب یوں کہا کہ آمنا، یعنی ہم لوگ ایمان لے آئے، تو ہم نے ان کو بھی ٹیسٹ کیا، ان کے امتحان لیے، اور امتحان میں جب کامیاب ہوئے تو ان کو اعلی مقامات اور اعلی درجات عطا کیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، کتنا اونچا مرتبہ ہے، لیکن یہ اونچا مرتبہ اونچے امتحانات کے بعد ملا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو متعدد امتحانات میں آزمایا، انہوں نے تمام امتحان کامیابی سے پار کر لیے، تو ہم نے کہا کہ اب تمہیں منصب امامت عطا کیا جائے گا. قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں لوگوں کا قدوہ اور لوگوں کا امام اور لوگوں کا رہنما اور لوگوں کا رہبر اور پیارا پیمبر آپ کو بنا رہا ہوں. تو انہوں نے یوں کہا میری ذریت کو بھی اللہ منصب امامت مل جائے تو کوئی حرج ہے؟ اللہ نے فرمایا جو ظلم کرے گا، امتحان میں ناکام رہے گا، اس کو نہیں ملے گا، اور جو کامیاب ہو جائے گا ہم اس کو ضرور بھی ضرور جو ہے ایسے منصب سے نوازیں گے. یہ تینوں حضرات سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ یہ چٹان ہٹ جائے، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے اور انہیں یقین تھا کہ اچھے اعمال کے ذریعے سے، اعمال صالحہ اور مخلصانہ اعمال کے ذریعے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں اور چٹانیں بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہیں. ان میں ایک شخص نے یہ کہا کہ اے الہ العالمین، میری ایک چچازاد بہن تھی اور میں اسے چاہتا تھا، جتنا کہ کوئی مرد کسی خاتون کو جو اس کی چہیتی ہو اور چاہے اس طرح سے چاہتا تھا، لیکن وہ بڑی پاک باز اور وہ بڑی نیک تھی، اس بنا پر اس پر میرا داؤ چل نہیں پا رہا تھا، وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، وہ اپنی نیکی کی دھن میں تھی اور میری طرف بالکل توجہ نہیں کرتی تھی، اور میں بے قرار تھا اسے حاصل کرنے کے لیے۔ ایک روایت کے مطابق اس نے ایک مرتبہ کہا کہ تجھے اگر اپنی خواہش کو پورا کرنا ہی ہے تو اس کا ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ تو مجھے 100 دینار دے دے۔ دینار سونے کے گولڈ کوئن کو کہتے ہیں، وہ دے دے تو میں تجھے تیری خواہش پوری کرنے کا موقع دوں گی۔ اب 100 دینار جمع کرنا آسان تو ہے نہیں، 100 گولڈ کوئن جمع کرنا اس زمانے کے اعتبار سے ڈیفیکلٹ کام تھا۔ میں نے بڑی محنتوں سے یہ 100 کوئن جو ہیں وہ جمع کیے، اور جب جمع ہو گئے تو میں نے اس کی گود میں ڈال دیے اور اس سے ٹائم لے لیا۔ اصل میں پاک دامنی بہت بڑی چیز ہے۔ پاک دامنی کا قرآن کریم کا حکم دیکھیے آپ، آدمی اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے بچائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کی طرف جانے والے جو اسباب ہیں ان کے اوپر بھی کنٹرول کیا جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکا اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہونا آسان ہے، اور جو نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکا اس سے خطرہ ہے کہ وہ شرمگاہ کے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالی نے شروع فرمایا تو یہاں سے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پاک دامنی بہت بڑی بات ہے۔ ایک حدیث میں جس میں نکاح کی ترغیب دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بھی اس کی طرف خاص طور سے اشارہ فرمایا گیا ہے۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کے گروہ، اے یوتھ، اے جوان لوگو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ نکاح کر لیں۔ فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ، اس بنا پر کہ نگاہوں کی حفاظت کا یہ بہترین ذریعہ ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ تو سرکار نکاح کی تلقین فرما رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں کہ نکاح جلدی کر لو، سستا کر لو، سادہ کر لو۔ سادگی کے ساتھ نکاح آسان ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسر مونا، بڑا نکاح بے اعتبار برکت کے کون سا ہے؟ فرمایا جس کے اندر خرچہ کم کیا گیا ہو، بلا ضرورت کے خرچ نہ کیا گیا ہو، وہ نکاح اچھا ہے۔ فضولیات جتنی آپ بڑھائیں گے اس کی کوئی حد نہیں رہے گی، اس بنا پر لیمیٹیڈ خرچہ کرو، اپنی حیثیت کو اور اپنی صلاحیت کو دیکھو اور اپنے جیب کو دیکھو۔ قرضے کر کر کے جو ہے وہ شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بچے کی شادی کی اتنا قرضہ کیا، اتنا قرضہ کیا کہ قرضہ ادا کرتے کرتے بیچارہ قبرستان پہنچ گیا۔ ارے بھائی میں 10 قسم کے کھانے کھلاؤں گا، میں 12 قسم کے کھلاؤں گا، میں یوں سجاؤں گا، لوگ تو کھا کے چلے جائیں گے، تھوڑی دیر واہ واہ کریں گے، تھوڑی دیر آپ کا شکریہ ادا کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو جو بھگتنا ہے آپ کو بھگتنا ہے، جو دینا ہے سو آپ کو دینا ہے۔ اس لیے آدمی پہلے سے کنٹرول کرے اور خرچے میں قابو رکھے۔ تھوڑے بلاؤ لیکن اپنے قابو کے اعتبار سے بلاؤ۔ ولیمہ بہت بڑا اور زبردست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے لوگ اگر کھانا کھا لیتے ہیں تو بھی ولیمہ ہو جاتا ہے، اور بہت بڑا ولیمہ تو حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتن، بہت بڑا ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو ایک بکری ذبح کر لے۔ ہم تو کتنا لمبا چوڑا کھانے کا نظام رکھتے ہیں، کتنے انویٹیشن رکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک انویٹیشن آیا تھا تو کمپیوٹرائز تھا، اس کو ڈالنا پڑتا تھا کمپیوٹر پہ، کھلتا تھا اور اس میں پورا کہ بھئی کس طرح کھانا کیا جائے گا، کس طرح بٹھایا جائے گا، کس طرح لٹایا جائے گا، کس طرح سے آپ کا ویلکم کیا جائے گا، کس طرح سے آپ کو جو ہے استقبال میں بلایا جائے گا، اور کیسی چیئرس رہیں گی، صوفے کیسے رہیں گے، یہ تمام اس کے اندر جو ہے 5 دن کا شادی کا پورا نظام بتایا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کمپیوٹرائز کارڈ کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا 300 روپے کا ایک کارڈ ہے۔ میں نے کہا کتنے آپ نے کارڈ چھپوائے ہیں ایسے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 1000 چھپوائے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ 300 روپے کا ایک کارڈ اور 1000 کارڈ، 3 لاکھ روپیہ تو اس کے اندر خرچ ہو گیا۔ اور اگر آپ چاہیں تو ایسے غریب لوگ اور ایسی غریب بچیاں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کا نکاح پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، کہ ان کے ماں باپ کے پاس شادی میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ بچایا جائے اور بچا کر ایسے غربا کی مدد کی جائے، ایسی یتیم بچیوں کی مدد کی جائے اور ان کے نکاح کیے جائیں اور ان کے گھروں کو آباد کیا جائے، اصل کام تو یہ کرنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونا، تو نکاح یہ اس لیے ہے کہ آدمی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، کسی غیر محرم کے اوپر نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے قرآن کریم کی وہ آیتیں حضور نے منتخب فرمائی جس میں اللہ کا ڈر سامنے رکھا، اللہ سے ڈرنا۔ بیوی تو گھر پر ہے، شوہر مسجد میں ہے، خطبہ نکاح تو وہ سن رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو بیوی کا حق ادا کرنا۔ کسی کی لڑکی لائے ہیں تو امانت ہے، ضائع نہ ہو جائے، اس کا تجھے لحاظ رکھنا ہے، اس کا تجھے پاس و خیال رکھنا ہے، اس کے حقوق جو ہیں وہ بجا لانا ہے، یہ بڑی تیری ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھ۔ بہرحال 100 دینار جمع کر لیے، اور جمع کرنے کے بعد خواہش براری کے لیے اس نے دعوت دی اس نوجوان لڑکی کو، اور جب وقت آ گیا اور یہ لڑکی اس کے کنٹرول میں آ گئی، یہ بیٹھ گیا گناہ کرنے کے لیے، تیار ہو گیا، گناہ سامنے آ جائے اور آدمی بچ جائے، یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہوگا. دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو آدمی گناہ سے بچ نہیں سکتا, پھسل جائے گا اور گناہ کے اندر مبتلا ہو کے جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی کا واقعہ بیان کیا اور دنیا کے نوجوانوں کو دعوت دی کہ زندگی اگر پاکیزہ بنانی ہے اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اپنے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ رکھو, حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی رکھو, کتنے حسین ہیں. سرکار نے فرمایا میں نے معراج میں دیکھا دنیا کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا دنیا کے اندر تقسیم کیا ہے. ایسا حسن کا تجمل ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. ادھر جس گھر میں رہتے ہیں وہ خاتون خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے, وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے. تیسری بات, یہاں بھرپور جوانی ہے, وہاں بھی بھرپور جوانی ہے. گناہ سے روکنے والے کوئی عناصر وہاں نہیں ہے, صرف اللہ کا ڈر ہے. ایسے موقع پر جب بالکل اوپر والے کمرے کے اندر لے جا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بند کر کے گناہ کا تقاضا رکھا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت کے بعد کیا کہا؟ قال معاذ اللہ, ارے اللہ کی پناہ میں میں جانا چاہتا ہوں, اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ گناہ جس کی طرف یہ بلا رہی ہے, اللہ تیری پناہ کے بغیر, تیرے فضل کے بغیر, تیرے کرم کے بغیر میرے بچنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا انہ لا یفلح الظالمون. ارے میں نمک حرام بنوں گا کیا؟ جس گھر میں میں رہا, جس گھر کے آدمی کا میں نے کھانا کھایا ہے, نمک کھایا ہے, اس گھر میں رہنے والی یہ خاتون کے ساتھ کیا میں بدکاری کر سکتا ہوں؟ جس نے مجھے ٹھکانہ دیا, میں بے سہارا تھا, مجھے سہارا دیا, اور آج جب کہ یہ موقع آیا ہے تو گناہ کی دعوت دے رہی ہے, تو شرماتی نہیں اللہ کی بندی, تو بھی ڈر اللہ سے, میں بھی ڈروں اللہ سے, دیکھو اللہ کا ڈر آیا. تو گناہ سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. رات کا اندھیرا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, پیسوں کا بنڈل پڑا ہوا ہے, آپ لے لیں تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں. اب روکنے والی چیز اندھیرے میں کون سی ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کا ڈر ہوگا تو بچے گا, اللہ کا ڈر ہوگا تو رکے گا. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا گناہوں سے بچنے کا. جسے اللہ بچائے, اور اللہ کسے بچاتے ہیں؟ جو بچنا چاہتا ہے اسے بچاتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دعا کیجئے حضرت فلان کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. میں نے کہا ہدایت طالب کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, جو طلب کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں, جو طلب نہیں کرتا اسے نہیں ملتا. تم طالب بن جاؤ, اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے, صراط مستقیم کے فیصلے ہو جائیں گے, سیدھے راستے کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہو جائیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ جب کنٹرول بالکل آ گیا, بالکل قابو میں عورت آ گئی, تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میں نے پوچھا غار کا یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی, اب اب تجھے رونا کیوں آ رہا ہے جبکہ تیری مرضی کے مطابق میں تیری خواہش براری کر رہا ہوں، تو تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھو اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کل اللہ کے دربار میں جب کھڑی کی جاؤں گی، اللہ پوچھیں گے ہم نے تجھے حسن دیا تھا، ہم نے تجھے جمال دیا تھا، ہم نے تجھے پاک دامنی کا جادہ دیا تھا، تو نے اس کو تار تار کر ڈالا، تو نے دنیا کی دولت کے خاطر اسے برباد کر ڈالا، تو میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گی؟ اور تو مرد ہے اللہ کے بندے، اور تجھے شرم نہیں آتی، اور تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اللہ کے بندے، مجھے اللہ کا ڈر ستا رہا ہے، آج تک مجھے کسی نے ناجائز طریقے پر انگلی نہیں لگائی، لیکن آج تو میری پاک دامنی کی رضا تار تار کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اس بنا پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ میں اپنے جلیل القدر پروردگار کو، خدا وحدہ لا شریک کو کیا جواب دوں گی؟ یہ چیز مجھے رلا رہی ہے۔ نوجوان جو غار میں تھا وہ اپنی بپتا سنا رہا ہے، اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ وقت تھا مجھے روکنے والا گناہ سے کوئی نہیں تھا، تیرا ڈر آ گیا میرے دل کے اندر اچانک، کہاں سے آیا نہیں معلوم، لڑکی کے آنسو بہے، اس نے مجھے ڈر کی تلقین کی، مجھے ڈر لگا اور ایسا ڈر لگا کہ میں کھڑا ہو گیا، خواہش براری کا نام میں نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا میں نے پیسہ بھی تجھے دے دیا، وہ بھی واپس مجھے نہیں چاہیے، اور تیری پاک دامنی بھی تجھے مبارک ہو، وہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ اے اللہ، ہو گیا نا واقعہ تو ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ ختم ہوتا ہے پھر بھی لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا، لیکن یہ واقعہ ختم ہو گیا، اب اصل مقصد جو ہے وہ سنیے۔ اب یہ نوجوان نے کہا اے اللہ میں زندگی چھان رہا تھا، میری تلاش کر رہا تھا کہ کوئی عمل ملے، نہ نظر آیا، اور آیا تو پوری زندگی میں ایک یہ عمل مجھے نظر آیا، اللہ اگر یہ عمل میرے ڈر والا اور تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہوا یہ عمل کہ میں نے برائی کو چھوڑ دیا، اگر تجھے پسند آ گیا ہو تو ذرا یہ چٹان ہٹ جائے۔ ایک زور کی آواز ہوئی اور چٹان ہٹی۔ علماء نے فوراً لکھا کہ اعمال صالحہ میں، تقویٰ میں، اخلاص میں اتنی طاقت ہے کہ فوجوں میں بھی وہ طاقت نہیں۔ فوج کا مل کر چٹان ہٹانا مشکل تھا، لیکن اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے یہ عمل کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ چٹان کو ہٹا دیا، کم سے کم ذرا چاند کم سے کم ذرا جو ہے آسمان نظر آنے لگا، لیکن ابھی اتنی نہیں ہٹی تھی یہ چٹان کہ اس کی وجہ سے چھٹکارا جو ہے اندر سے نصیب ہو سکے۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ مدار نجات ہے، اللہ کا ڈر مدار نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزوں کا جو اصل وزڈم ہے، جو حکمت ہے، تقویٰ اور اللہ کا ڈر، وہ نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ کا ڈر آئے اور پوری زندگی رہے، کہ اللہ تعالی ہر موڑ پر ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلسلہ کلام تو جاری ہے، کل انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہزار بار بشویم دنگن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع الابرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہدایت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ صراط مستقیم والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ تیری چاہت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ رمضان کی عبادات قبول فرما، روزے اور طاعات قبول فرما، اے اللہ تلاوت قبول فرما، اے اللہ اس ذکر اللہ قبول فرما، اے اللہ ہمارا تیرے دین کی خاطر بیٹھنا منظور و قبول فرما، اے اللہ جو ماں بہنیں گھر پر سن رہی ہیں اور دعاؤں میں لگی ہیں، اے اللہ ان کی دعائیں بھی سن لے، اور اے اللہ حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ غیب سے تکفل کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ حاجت براری فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو اے اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔